طارق الفلاحق المن طارق الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب الاله العالمين وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تخلیق کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج اس سلسلے میں مستحب کی چھٹی اور ساتویں شرط پر گفتگو ہو رہی، یعنی مردہ مستحب کی تخلیق کا مسئلہ اور عدالت کی تعریف اور عادل آدمی کی پہچان کر کر چکا ہوں. میں ایک بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو سارے جبھی مسائل اب بیان ہو رہے ہیں ان کے بارے میں یہ تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ آپ ان کا معیار بہتری اس مسائل کے معیار سے کچھ بلند ہوگا اور یہ خاطر کسی ان لوگوں کے پاس کو زیادہ تفریح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش یہی ہے کہ انہیں یہ جگہ فقط اس نقطۂ نظر سے نہیں سمجھنا کہ وہ خود عمل کریں بلکہ کم سے کم اتنی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دوسروں کو بھی بتانا پڑے ان کے پاس اتنی معلومات ہوں کہ وہ مزید خدمت کر رہے ہیں. یہ بات یہ ذہن میں ہے کہ پوری توضیع المسائل ہاں سوائے چند مسائل کے ایک مرتبہ بیان کی جا چکی ہے، انہی مسائل کی تکرار اس مناسب نہیں ہے. اس اعتبار سے مسائل کے حصے میں جو ہماری گفتگو ہوگی مجھے ممکن ہے کہ بعض مقامات پر نئے سننے والوں کو یہ محسوس ہو جیسے ایک اور بھی اونچی گفتگو ہو گئی ہے جو ایک عام بچنے کے لیے بیکار ہے، لیکن کیونکہ میں یہاں آنے والے بچے کو ایک عام بچوا نہیں سمجھ رہا ہوں، اس اعتبار سے اگر کبھی کوئی ایسی بات کسی نئے آدمی کو محسوس ہو تو وہ کتنی دیر کے لیے مطلع کو نظر انداز کر سکتا ہے. میرے ساتھ یہ مسئلہ تو ہر جگہ بھی رہتا ہے کہ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں کچھ پرانے لوگ ہوتے ہیں، بچوں کی دنیات کے معیار اور گفتگو کی جائے ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہے کہ تمام مراحل سے گزر چکے ہیں، اور اگر پرانے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کی جائے تو نئے لوگوں کو اپنی آمد پر یہاں بیٹھنا بیکار محسوس ہوتا ہے. اسی لیے ان دونوں مختلف خیال رکھنے والے حاضرین کا خیال کرتے ہوئے اس درد کو ایک گھنٹے کا نہیں بنایا گیا اور باقی آدھے گھنٹے میں جو تفصیل ہو جائے گی وہ بغیر تفصیل کے لیے کم سے کم سمجھ میں آنے والی ہو. آئیے وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں جب آپ گزشتہ جمعے کو ہماری گفتگو کو موقع دیں. گزشتہ جمعے کو تقریب کی سبھی تعریف بچوں کے دل میں نابالغ بچوں کی کتنے دل میں ہوتی ہیں اس کا تذکرہ ہو چکا تھا، اور یہ بات بیان ہو چکی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسی تقریب کر دے جس کے بارے میں بات سنکل ہو گئے شخص جس کی میں نے تقریب کی ہے وہ مستحق شرائط کا ہوا مقدمہ ہے یا ان کے باتیں پچھلے سب میں بیان ہو چکی ہے. اب اس کے بعد آج اسی مقام میں گفتگو آگے بڑھے گی، صرف ایک مسئلہ پچھلے ہفتے کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور بچے لیکن شہر کی ہم تفصیل کریں ان کے بارے میں آج شرطیں ضروری ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. فقط نام سن کر یا کسی کی تعریف سن کر تفصیل کرنا پڑے گا بلکہ اس کی ہم تفصیل کریں اس کے اندر کم سے کم آٹھ باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ فاضل ہو، نمبر دو یہ کہ حافظ ہو، نمبر تین یہ کہ فرد ہو، نمبر چار بارہ امام شیعہ ہو، نمبر پانچ حلال زیادہ ہو، نمبر چھ زندہ ہو، نمبر سات حاضر ہو، نمبر آٹھ مستحق ہو۔ یہ آٹھ باتیں تو بہرحال ضروری ہیں، اس کے اندر ہونا بھی جس کی تقریب کی جائے۔ اس کے بعد ایک نئی بات کی آ جاتی ہے کہ وہ عالم ہو، یعنی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس شخص میں اختلاف ہے، بعض علماء مانتے ہیں بعض نہیں مانتے۔ اس کی تفصیل اس وقت آئے گی کہ جب ہم اس نئی شخص کے اوپر گفتگو کریں۔ آج کرتے ہیں تو بہرحال سب کے نزدیک ثابت ہے۔ بعض پرانے علماء نے ایک شخص اور پڑھائی ہے کہ جس کی تفصیل کی جائے اسے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلام ہے، مستحق بھی ہے، عالم بھی ہے، ساری شرطیں ہیں، لیکن اگر وہ غلام ہے، کسی کے غلامی میں ہے، تو اس کی تقریب صحیح نہیں۔ لیکن کیونکہ اس کی زمانہ اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اس لیے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ توسیع میں مسئلے کو چھڑا ہی نہیں گیا۔ تو اب یہ آٹھ شرطیں، ان آٹھ شرطوں میں سے بالغ، عاقل، فرد اور بارہ امامی شیعہ، ان چار چیزوں کی تقریب میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں کہ بالغ کا مسئلہ اس لیے آیا کہ نابالغ بھی مستحق بن سکتا، فرد کا مسئلہ اس لیے آیا کہ عورتیں بھی مستحق بن چکی، بارہ امامی شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں کہ اسے بارہ اماموں کو ماننا چاہے، بلکہ بارہ اماموں کو مانے اور ان تمام عقائد کو مانے کہ جو بارہ اماموں نے بتائے۔ اور عاقل کے اندر میں نے بتایا کہ عاقل کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ مجتہد فاسق نہ ہو، اور یہ بھی ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے عام لوگوں سے کمزور نہ ہو۔ اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے بعد باقی چلتی کے حلال زیادہ ہوں، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن صرف اتنا بتاتا چلوں کہ حلال زیادہ ہو یعنی حرام کی اولاد نہ ہو۔ ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ شرعاً حلال زیادہ مانا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ شرط ہے کہ جس کے اندر تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں بالکل ثابت ہو جائے کہ وہ حرام زیادہ ہے تو دوسری بات، لیکن ایک عام اصول یہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ حلال زیادہ مانا جائے جب تک کہ اس کے برعکس ہمیں یقین نہ ہو، دو آدمیوں کی گواہی سے یا اپنی یقین سے کہ اس کا جو مسئلہ ہے۔ اس میں وہ شرط ہے کہ جس کے اندر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ صرف مستحق ہے بلکہ ہر اس مقام پر جہاں پہ حلال زیادہ کی شرط آتی، یہ اس کو یاد رکھا جائے کہ مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شرط اس وقت تک حلال مانا جائے گا جب تک کہ اس کے ہنر سے اس کے برعکس یقین نہ ہو۔ اس کے بعد چھٹی شرط آتی ہے کہ مستحق کی تفصیل کی جائے وہ زندہ ہو۔ یہ مسئلہ بہت کم آیا ہوگا ان لوگوں کو بھی جو فی الحال تفریح ہیں، لیکن ایک آدمی کی زندگی میں عام طور پر دو یا تین مرتبہ یہ مسئلہ پیش آنی جاتا ہے کہ جس مستحق کی وہ تفصیل کر رہا ہے اس کا احتجاج ہو جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو خاصی توجہ اور احتیاط کے ساتھ سننے کی ضرورت، خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جو عمر کی اس منزل پر ہیں کہ پہلے کسی اور کی تفصیل کرتے تھے، اب اس کے بعد کسی اور کی تفصیل کی ہے۔ تو میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس مشترک کی تفصیل کی جائے، ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ یعنی جب ہم تفصیل شروع کریں، جب ہم تفصیل کا آغاز کریں، تو مردہ مستحق کام کو اتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ تقلید جب شروع کی جائے تو ضروری ہے کہ اسی کی تقلید کی جائے گی جو زندہ ہو۔ البتہ اگر کبھی کسی بدقسمتی کی وجہ سے ایسا زمانہ آ جائے کہ زندہ علماء میں سے کوئی مستحق نہ ہو، علماء ہوں، عالم ہوں، طالبان علم ہوں، لیکن کوئی ایسی بدقسمتی آ جائے پورے مذہب پر، کوئی قوم ہو کہ کوئی مستحق ہی باقی نہ رہے، جب کہ میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ مستحد اور چیز ہے عالم مدافع چیز. مستحد ایک بہت بڑا مقام کا نام ہے. اگر اتفاق سے کبھی کوئی ایسا دور اور زمانہ آ جائے کہ جس میں کوئی مستحد ہی موجود نہ ہو, تب پھر اجازت دی ہے چاہیے کہ پھر ان کا مستحد کی تبلیغ بھی کی جا سکتی ہے. مثلاً ایک بچہ بالغ ہوا ایسے زمانے میں کہ جب کوئی مستحد نہیں, اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اپنے زمانے سے پہلے والے زمانے کے مستحد کی تقریب کر سکتا ہے کہ جس کا انتقال ہو چکا. اور بعض مورخین کے لکھتے ہیں کہ شیخ سودی کی وفات کے بعد 50 سال ایک ایسا ہی زمانہ گزرا. اس کی وجوہات تاریخ کا مسئلہ ہے اور شیخ سودی کی زندگی پر جو میں نے تقریر کی ہے اس میں یہ مسئلہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. لیکن مہاراج فضا کا مسئلہ یہ بنا کہ جب تک زندہ مستحد موجود کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو تقریر شروع کرنے جا رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مردہ مستحد کی تقریر شروع کرے. تقریر جب شروع کی جائے گی زندہ مستحد. البتہ یہاں پر ایک مسئلہ نہیں جا سکتا, وہ یہ کہ ایک آدمی نے تقریر تو زندہ مستحد کی شروع کی, اب ان کے مسائل یاد کیے, ان کی توجہ مسائل کو دیکھا, ان کے مسئلے معلوم کیے, 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال اس بیچارے نے محنت کر ایک مستحد کے سارے فتووں کو یاد کیا اور اس کے بعد مستحد خداوندی کے تحت ان مستحد کا انتقال ہو گیا. جن کی تکلیف کا رہا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب اس آدمی کے لیے بھی آپ لوگوں نے یہ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے عمومی مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی مستحد کی تکلیف کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو پھر واجب ہوتا ہے کہ فوراً زندہ مستحد سے رجوع ہے, یعنی زندہ مستحد سے پوچھے, زندہ مستحد کی کتاب میں ان کا مسئلہ دے کہ وہ مردہ مستحد کی تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ جس مستحد کی تقریب کی جائے اس کا اگر انتقال ہو گئے تو اس تقریب پر باقی نہیں رہ سکتے, بلکہ فوراً دیکھنا پڑے گا کہ ان کے انتقال کے بعد اب کون مستحد بنا اور پھر ان سے پوچھا جائے, ان کی تقریب شروع کی جائے یا کی جائے کہ میں ان کی تقریب کرتا ہوں اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ جو آج سے پہلے جو میں نے 20 سال 15 سال 10 سال 5 سال ایک اور مستحد کے مسئلے یاد کر کے ان کی تقریب کی, اب اس سلسلے میں آپ کا کیا فرما ہے؟ تو پہلی ذمہ داری تو یہی کہ جب کسی مستحد کا انتقال ہو جائے تو فوراً زندہ مستحد کی تقریب کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جس مستحد کی میں آج تک تقریب کرتا آ رہا تھا اب ان کے مسئلوں پر میں عمل کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ میں نے ذمہ داری, اگر کسی ایسا نہیں کیا جس کا مستحد سے نہیں پوچھا اور اسی مردہ مستحد کی تقریب پر باقی رہا تو جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اس دن کے بعد سے یہ آدمی بغیر تقریب کا مانا جائے. مطلب ایک آدمی نے 1965 میں آقائے مدین نبی کی تقریب کی, 6 سال تک ان کی تقریب کرتا رہا اور 1971 میں آقائے مدین نبی کا انتقال ہو گیا. اب ان کے بعد ان کی ذمہ داری کہ فوراً یہ دیکھ کر کہ ان کے بعد سب سے بڑا مستحق کون, ان کی تقریب شروع کرتا ہوں پھر ان سے پوچھتا ہوں, ان سے معلوم کرتا ہوں کہ میں جو مسئلے نماز کے وضو کے غسل کے روزے کے جو میں یاد کر چکا ہوں اس میں کیا میں آقائے مدین نبی کی تقریب پر باقی رہ سکتا ہوں؟ اگر کوئی اجازت دے دے تو ٹھیک, اس نے اگر نہیں پوچھا کسی انداز سے جس طرح پہلے آقائے حکیم کی تقریب کر رہا ابھی بھی آقائے مدین نبی کی تقریب پر باقی رہا تو یہ آدمی سنیچر کے بعد سے بغیر تقریب کے مانا جائے. چاہے کہتا ہے کہ میں تو 1965 سے آقائے حکیم کی تقریب میں, اگر نہیں 1965 سے 1971 تک اس تقریب میں مانے گئے, جس دن ان کا انتقال ہوا تقریب کا دن, اب تم بغیر تقریب کے ہو, اگر یہ ان کی کتاب پر ان کے مسائل پر عمل کر رہا لیکن یہ بغیر تقریب کا ہو گیا. تو پہلی بات یہ, دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں زندہ مستحد سے پوچھنا پڑتا تو آج کل کے جو مستحدین ہیں وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آج کل جو ہی مستحدین ہیں کہ جن کے پتنی میں بیان کرتا ہوں ان دونوں کا فتوا الگ ہے. آپ انہیں کے کہتے ہیں ایک آدمی جس مستحد کی تقریب میں ہو اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کس آدمی کو یہ یاد ہے کہ چاہے ان کی تقریب پر باقی رہے, یعنی تقریب تو آپ کا انہیں نہیں کرے گا نئے مستحد کی, لیکن جو مسائل ان نے پرانے مستحد کی یاد کیے چاہے تو ان مسائل پر عمل کرتا رہے اور چاہے تو وہ زندہ پنچایت کے مسائل پر عمل کرے. اسے پورا اختیار اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا. آقائے مسیح رکیم کے مسئلے اسے یاد کیے, ایک سال جب عمل کیا اب تک اکتر میں ان کا انتقال ہو گیا. اب بس کیجیے کہ یہ آقائے خمینی کو عالم سمجھتا ان کی نفیس کرے گا اور آقائے خمینی اسے اجازت دیتے ہیں کہ چاہے تو یہ جو پرانے مسئلے کو یاد ہیں ان میں آقائے مسیح رکیم کی تفریح پر باقی رہے اور نئے مسائل پوچھے نئے مسترد یا اس کی مرضی اس تفریح کو بالکل چھوڑ دے. وہ مسئلے پرانی یاد پھر بھی ان کو چھوڑ دے اور سب مسئلوں میں نئے مسترد کی بات پر بالکل وہ اس کو اختیار دے. لیکن اس اختیار کا مقصد کیا ہے کہ جب اسے عمل کرتا ہے تو اس کی مرضی چاہے پرانے مسترد کی بات مانے چاہے چاہے مثلاً گرو ہے, اردو میں اس کی مرضی ہے چاہے آپ کا حکیم کے جو مسائل ہیں ان کے تحت اردو کرے یا آپ کا خمینی کے مسائل کے تحت اردو کرے. لیکن اگر ایک مرتبہ اس نے زندہ مستحد کے مسائل کے تحت اردو کر لیا تو کس مسئلے میں فقط کس مسئلے جس میں اس نے زندہ مستحد کی بات ماری. اب یہ فرق کے لیے چاہے کہ ٹھیک ہے آج میں نے اس بات پر عمل کیا کل میں دوبارہ آپ کا حکیم کے مسئلوں پر عمل کروں. نہیں, اختیار کا مقصد یہ نہیں جب چاہے ان کی بات مانو جب چاہے ان کی بات مانو. اختیار کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تمہیں اختیار چاہے آپ کا حکیم کے طریقے سے وضو کرو یا آپ کا سمجھ کی. جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس سے یہ مطلب نہیں مانے کہ دو الگ الگ سبق ہے دو الگ الگ وقت وقت میں آسانی دے دوں. چاہے تم آپ کا حکیم کے طریقے سے وضو کرو چاہے آپ کا سمجھ کی, یہ تمہیں اختیار. لیکن ایک مطلب اگر تم نے زندہ مستحد کا طریقہ اختیار کر لیا تو کس مسئلے کے اندر اب تم دوبارہ پرانے مستحد کے مسئلے پر نہیں جا سکتے ہو. اختیار کے واجب یہ کہ جس مسئلے میں زندہ کی تبدیل کرے جس میں اب دوبارہ خدا کی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن فقط اس مسئلے کے فقط لوگوں کے ہاں حضور میں کر سکتا ہے کہ اب تک آپ کا یقین کے طریقے پر واقعی ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ کا حسینی کے رقم اختیار ہے چاہے خدا کے مسئلوں پر عمل کرے چاہے سرکار آپ کا کوئی اس سلسلے میں ایک ذرا تفصیلی مسئلہ بتا دیا تھوڑا سا ان کا مسئلہ تفصیلی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے اسے مردہ مستحد کے مسئلے یاد ہیں یا یاد نہیں. اگر اسے مردہ مستحد کے مسئلے یاد نہیں یہ بھول چکا اور یاد سے ہمیشہ مقصد ذہن میں ہو کہ آپ میں لکھے ہیں بےکار ساتھی میں لکھے ہیں بےکار کسی پیسے میں بھرے ہیں بےکار ذہن میں ہونا چاہیے. اگر اسے مردہ مستحد کے مسئلے یاد ہیں تب تو پھر تفصیلی مسئلہ یہ آئے گا. لیکن اگر ایسا آدمی ہو کہ جو مردہ مستحد کے مسئلے بھول چکا پورا ہوا اس کے لیے تو مطلب یہ واجب ہے کہ وہ زندہ ہی مستحد کی تفریح کرے. پرانے مستحد کے جو مسئلے بھول گیا اب کتاب کتاب میں دیکھ کر کے کسی عالم سے پوچھ کے عمل نہیں کرتا. جو بھول گیا ان مسائل میں اسے پرانے کی تفریح چھوڑنا پڑے. اب جو مسئلے یاد کتنے مسئلے یاد جیسا مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلی تفریح میں کہا تھا کہ اردو کے یا نماز کے مسئلے تو ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں. لیکن بس کی یہ چلی یاد ہے نماز یہ تو آدمی کو بہت کم پیش آتے ہیں مسئلے آج یاد بھی کیے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پاس بھول گیا ہو. اس جو مسئلے وہ بھول چکا ہے اس میں تو زندہ ہی تفریح کرتا ہے. جو مسئلے یاد ہیں اب تک اس کے ذہن میں حافظے میں موجود ان میں یہ حکم کہ وہ یہ دیکھے گا کہ جو مستحد انتقال کر چکے ہیں ان کا علم زیادہ ہے یا جن کی میں نے ابھی تفریح کی ہے ان کا علم زیادہ ہے. پہلی بات تو وہ یہ دیکھے گا. اگر اسے پتا چلے کہ مردہ مستحد کا علم زیادہ تو وہ مردہ مستحد کے مسئلوں پر اس کے لیے باقی رہنا واجب کوئی اختیار اختیار نہیں واجب ہے. اگر مثلا آقائے مومن حکیم کا علم اس کے نزدیک اگر آقائے پل سے زیادہ تو آقائے مومن حکیم کے انتقال کے بعد بھی ان کی تقریب پر باقی رہنا واجب ان کی تقریب نہیں چھوڑی جا سکتی. اور اگر زندہ مستحد کا علم زیادہ تو اس صورت میں واجب ہے کہ زندہ کی تقریب کرے مردہ کی تقریب پر باقی نہیں رہ سکتا. آپ نے تمہیں یہ اختیار دے رہے کوئی بات یہ اختیار نہیں زندہ کا علم زیادہ ہے وہ واجب ہے کہ مردہ کو چھوڑ دے سارے مسائل کو چھوڑ دے جو یاد ہے ان کو بھی چھوڑ دے اور زندہ مستحد کے مسئلوں کو ہی سمجھ دے. اگر مردہ کا علم زیادہ ہے تو مردہ کی تقریب کرے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جب ہم موسا کی تقریب کرتے تھے جب وہ زندہ تھے آقا یقین جیسے سر پیدا کیا ان کی تقریب کیوں کر رہے ہیں لیکن ان کا زیادہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عالم کی عزت نہیں اس کو ذہن میں رکھیے اگر یہ مسئلہ پہنچنے آ گئے ورنہ جتنی میں تشریح کروں گا جتنی بڑھتی جائے گی اگر مردہ کہیں زیادہ ان کی تقریب سے باقی رہنا واجب زندہ کہیں زیادہ ان کی تقریب کرنا واجب لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا جب سن 71 میں جب آقائے مولا نقیب کا انتقال ہوا تو ان کا علم زیادہ ہے کوئی سال کا کم بتا رہے تھے مگر 2 سال کے بعد کیونکہ کوئی صاحب حیات ہیں علم اس کا بڑھ رہا 2 سال کے بعد ان کا علم آقائے مولا نقیب سے زیادہ ہو گیا تو اب کیا ہوا فوراً میں اس شہر کی تقریب کرانا ہے پرانے کے مسئلوں کو چھوڑ دیا یہ تو اس وقت ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ جس کا علم زیادہ ہے لیکن اگر پتا چلا کہ دونوں کا علم برابر ہے دونوں کا علم برابر ہے یا پتا ہی نہ چلے کہ جس کا علم زیادہ ہے جس کا کم ہے ایک عام آدمی کے لیے تو پہچاننا بہت مشکل ہے پتا ہی نہ چلے کہ جس کا علم زیادہ ہے جس کا کم یا معلوم ہو گیا کہ نہیں دونوں کا علم زیادہ ہے دونوں کا علم برابر ہے تو اس صورت میں پھر اختیار ہے چاہے بولنا کی بات مانے چاہے جس کا لیکن اس سے بھی ایک شرط لگا دی کہ اس وقت تک ہمیں اختیار ہے جب تک کہ مردہ اور زندہ کے فتوے میں اختلاف نہ ہو جن فتووں میں اختلاف نہ ہو اس سے آپ کی مرضی چاہے زندہ کی بات مانے چاہے مردہ وہ تو دونوں کا ایک ہی فتوا اور جن فتووں میں اختلاف ہے ان میں واجب ہے کہ دونوں کے فتووں میں جو احتیاط والا ہے اس کا عمل کرے بڑا پیچیدہ ہو گیا مسئلہ لیکن اس کا خلاصہ ہے آپ خلاصہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا انتقال ہو گیا جو مسئلے بھول چکا ہے آدمی اس نے زندہ کی تفصیل ہے جو مسئلے یاد ان میں دیکھیں گا کہ جس کا علم زیادہ اگر مردہ کا علم زیادہ تو مردہ کی تفریح پر باقی رہے زندہ کا علم زیادہ تو مردہ کو چھوڑ کر زندہ کی تفریح شروع کر دونوں کا علم برابر ہے یا پتا نہ چلے کہ جس کا علم کم اور زیادہ ہے تو جو اتفاقی مسائل ہیں جو زندہ نے کہا وہی روزہ میں رہا ہے اس نے تو کسی ایک ہی تفریح کر اور جو اختلافی مسائل ان میں احتیاط پر عمل کرنا پڑے گا ان کو مستحدین میں سے ان کا فتوا احتیاط کے زیادہ قریب ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا احتیاط کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ سارے ادب میں بیان کر چکا ہوں دوہرانا نہ حاصل لیکن بطور مثال ایک مستحد کہتا ہے کہ مثلا گردوانی میں ایک مرتبہ پاک کرنے سے کپڑا پاک ہوتا ہے جس کا یہ کہہ رہا ہے گردا میرا 3 دفعہ پاک کرنا پڑے گا جب اس میں گردا کی بات مانا پڑے گی کیونکہ اس کا فتوا احتیاط کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے جس کو میں نے تبصری لے لیا اس لیے کہ اس کی تفصیل بعد میں ایک مسئلے میں پھر آنے والی اب یہ مسئلہ مکمل ہو اس سلسلے میں ایک بات آپ اور یاد رکھی کہ جتنی رائے دی جائے گی مردہ کے بارے میں جو اس کی تقریب میں باقی رہنے گا نہ رہے یہ صرف زندہ کر لی جائے مردہ کا فتوا نہیں دیکھا جائے وہ چاہے کچھ بھی کہتا ہوں اس کو بالکل نظر انداز کر یہ تھا تقریب کے سلسلے میں مستحد کی شرائط میں سے سبھی شخص کا بیان کہ مستحد کو زندہ ہونا چاہیے اب آتی ہے ساتویں شخص جو بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ جو ساتویں شخص یہ مستحد کے بارے میں بھی ہے یہ بے دماغ کے بارے میں بھی ہے یہ جان کی گواہی دینے کے بارے میں بھی ہے یہ نجاست اور طہارت کی گواہی دینے والے کے بارے میں بھی ہے ساتویں شرط یہ ہے کہ اس مستحد کے پتے پر ہمیں عمل کرنا جن کی تقریب کرنا اسے عادل ہونا چاہیے ضروری ہے کہ وہ عادل ضروری ہے کہ وہ مستحد عادل یہی لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ بے دماغ کو بھی عادل ہونا چاہیے یہی لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ شریعت جب بھی کوئی گواہ کسی معاملے میں گواہی دے تو اسے عادل ہونا چاہیے حتیٰ یہ کہ جو آپ کے پاس خبر لائے کہ میں نے جان لے ضروری ہے کہ وہ عادل جو یہ گواہی لے کر آئے کہ یہ کپڑا پاک ہو گیا یہ کپڑا نجیب ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ان درجے کے بعد مقامات پر مستحقین نے قابل اعتبار آدمی کی گواہی میں قبول کی ہے وہ غلط بتایا عادل اسلامی معاشرے کا اہم ترین پر ہر معاملے میں اسی کی گواہی پر عمل ہوتا ہے اور عادل کی گواہی جب آ جائے تو اس کے بعد پھر کسی کو بولنے کی ضرورت اور مجال نہیں ہوتی تو عادل نے آ کر کہہ دیا کہ جان ہو گیا چاہے ہمیں یقین آ یا نہ اس کی بات پر عمل کرنا ہی کرنا ہے تو مستحد کے اندر بھی جو ایک طرح سے اسلامی معاشرے کا فائد چلانے والا اس میں بھی یہ شخص ہے کہ وہ آدھے. اب آدھے کسے کہتے ہیں اور کیسے پتا چلے کہ کوئی آدمی آدھے؟ تو آدھے کی مختصر کی تعریف تو آج آپ تمام بتا رہے, لیکن ان سے بڑی لمبی بہتے ہیں جن کا موقع چاہے آج نہ ملے وقت کو دیکھتے ہوئے. مختصر کی تعریف, آدھے کے معنی علماء نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنی تمام شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہو, نہ کسی واجب کام کو چھوڑتا ہو نہ کوئی حرام کام کرتا ہو. آدھے کے معنی وہ آدمی جو کسی واجب کام کو ترک نہیں کرتا, کسی حرام کام کو انجام نہیں دیتا, نہ واجب کو چھوڑتا ہے نہ حرام کو کرتا ہے. یہ ہے آدھے. بعض علماء نے اور بعض پرانی کتابوں میں بھی یہ لکھا نظر آئے گا, جس میں انہوں نے علماء نے یہ کہا ہے بعض علماء کہ آدھے جو ہے اس سے یہ کہا ہے کہ واجب کام نہ چھوڑتا, یہ تو ایسا مانتے ہیں, اور حرام میں انہوں نے دو کتنے کر کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو, گناہ کبیرہ پر اصرار نہ کرتا ہوں. یعنی یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی دو قسمیں سینا علماء نے, کچھ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے, کچھ کو گناہ کبیرہ. اب کبیرہ اور کبیرہ کی تعریف میں بھی اختلاف ہے کہ اس کا نام گناہ کبیرہ ہے جس کا گناہ کبیرہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ جس گناہ کا تذکرہ قرآن میں آ گیا وہ کبیرہ, جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں آیا وہ گناہ کبیرہ. مثلاً ذکر کرنے کا حکم قرآن میں ہے گناہ کبیرہ, سود حرام ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے وہ گناہ کبیرہ, فرضہ فرض پر واجب ہے جس کا حکم قرآن میں ہے اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ, لیکن تعلیم کا منوانا اس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں, اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس کا تذکرہ حدیث کے اندر. یا مثلاً اپنی واجب نماز کو چھوڑ دینا, علماء کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں حدیث میں ہے, تو نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ, لیکن نماز پڑھتے پڑھتے نیند میں توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. بات علماء نے یہ کہا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ کبیرہ, جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ کبیرہ. بات نے کہا ہے کہ جس کے تذکرے پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے چاہے قرآن میں ہو یا حدیث, وہ ہے گناہ کبیرہ, اور جس کے تذکرے پر اس کی برائی بتائی گئی یہ حرام ہے اس میں گناہ, یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں جہنم ملے وہ گناہ کبیرہ. سر کے روکی تعریفیں کی گئی تو پھر اتنا ثابت ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہے کچھ کبیرہ, اور ان شاء اللہ ہر قریب ہی کبیرہ اور کبیرہ کی موضوع پر تقریر بھی ہوگی ہمارا. تو پھر اب گناہ کبیرہ بڑے گناہ, گناہ کبیرہ چھوٹے گناہ. تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہا جاتا کہ جو آدمی عادل ہے وہ بڑے گناہ تو اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے, ایک مرتبہ بھی نہ کرے, لیکن جو چھوٹے گناہ ان پر اصرار نہ کرے. اصرار کا مقصد بار بار نہ کرے, ایک بار مرتبہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن بار بار نہ کرے. بعض علماء نے یہ تعریف دی اس اعتبار سے کہ ایسا آدمی تو شاید ہی کوئی نہیں سوائے معصوم کے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. تو کہا گیا کہ بڑے گناہ نہ کرتا, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, ڈاکہ, چھوٹے چھوٹے گناہ اگر کبھی ہو جائیں تو ہے وہ عادل رہے گا, تب ان پر اصرار نہ کرے, اس کو بار بار نہ کرے. اصرار اردو والا اصرار نہیں, اصرار کے معنی بار بار کرے. مثلا گاڑی بنوانا گناہ گناہ, لیکن آج کے دن جس نے پہلی مرتبہ گاڑی بنوائی, کل پھر بنوائی, پرسوں پھر بنوائی, تو بار بار کرنے سے یہ گناہ جو ہے بڑا گناہ بن جاتا. جو روایت میں ہے کہ جہاں کبیرہ وہاں استغفار, نیا کبیرہ وہاں اصرار, بڑے سے بڑا گناہ اگر انسان توبہ کر لے تو گناہ نہیں رہتا, چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر آدمی بار بار کرے تو بڑا بن جاتا ہے. صاحب علماء نے اسی لیے کہا کہ عادل کو جو بڑے گناہ نہ کرے, چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرے, یعنی بار بار نہ کرے, ایک آدھ مرتبہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. حرج نہیں کا مطلب گناہ تو ہے اگر اس سے اس کی عدالت پر تو نہیں ہوتی, لیکن آخر ہوئی اور ایک حد تک آپ کا بہن جو موجودہ مراد ہیں دونوں کا ہی نقطہ نظر ہے کہ عادل آدمی کے لیے ضروری کہ کوئی گناہ نہیں رکھو, نہ کبیرہ نہ صغیرہ. کوئی صاحب کا فتویٰ یہ ہے, بہنی صاحب کہتے ہیں کہ کبیرہ نہ کرے اور احتیاط سے واجب ہے کہ کبیرہ بھی نہ کرے. تو خیر مطلب ایک ہوا کہ عادل وہ ہے کہ جو کسی واجب کام کو چھوڑے نہیں اور کوئی حرام کام نہ کرے, نہ گناہ کبیرہ کرے نہ گناہ صغیرہ کرے, نہ بڑا گناہ کرے نہ چھوٹا گناہ کرے, ایک مرتبہ بھی ایسا گناہ نہ کرے وہ ہے عادل. اب یہ جو تعریف عادل کی ہے, پہلے تو لوگوں کے ذہن میں یہی تعریف سب جانتی, ایسا کون آدمی ملے گا اسلامی آج کے معاشرے, آج کے اسلامی معاشرے میں ایسا تو کوئی آدمی نہیں ملتا. تو اب اس لیے اگلا مسئلہ بھی آج کھول دیں اور مزید اس کی تحریر, جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت مشکل تو ہے لیکن بہت ضروری بھی, کیونکہ پورے اسلامی معاشرے کی بنیاد اسی پر. اگر کبھی ہم نے یہ کہہ دیا خدا نہ خواستہ کہ ایسا کوئی آدمی نہیں مل سکتا ہمارے معاشرے میں, تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم کسی کی تقریب نہیں کر رہے, اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم نجاست میں طہارت میں چار سے کسی کی گواہی نہیں مانگ سکتے. اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک مسئلہ اگر یہ بہت کم کہی جاتا, اس کا مقصد یہ کہ ہمارے
جس طریقے سے کی جائے,
دین خدا کی مدد کرنے کا طریقہ کیا. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ دین خدا کی صحیح مدد یہ جو اس دین کے دشمن جو اس دین کے لیے آپس ان کا خاتمہ کیا جائے. روایت میں نے بیان کر دی کہ آفت دین پر آتا پیغمبر نے کہا کہ دین کو تباہ کرنے والی آفت دین اور وہ تینوں کا تذکرہ آج بات کہ ان تینوں سے مراد کون. تو سب سے پہلی مدد جو دین خدا کی کرنا وہ یہ کہ ان آفتوں سے اس دین کو بچایا جائے. جس طرح کسان ان کیڑے مکوڑوں اور ان پرندوں سے اپنی کھیتی کو بچاتا ہے کہ جو اپنی کھیتی کو تباہ کرنے والے, بالکل اسی طرح ہمیں ان تینوں آفتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو دین خدا کو اور اس دین کو بھی جس کے تحفظ کے لیے معصومین نے قربانیاں دی جو دین کو ختم کرنے والے. جو سب سے پہلی مدد یہ ہے اس پر پچھلی دفعہ گفتگو ہو چکی اور دین کی دوسری مدد جس کا تذکرہ اسی شدت کے ساتھ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان دیواروں کو محفوظ بنایا جائے جو دین کی حفاظت کر رہی ہے. اول تو ان آفتوں کو ختم کیا جائے جو دین کو تباہ کر رہی ہے اور اس کے بعد پھر دوسری مدد جو ہم کو دین کی کرنا وہ یہ کہ ان دیواروں کو محفوظ بنایا جائے, اس چہار دیواری کو محفوظ بنایا جائے, اس فصیح کو محفوظ بنایا جائے جو دین کے چاروں طرف اور جو دین کو اسی طرح سے بچا رہی جس طرح پرانے زمانے شہروں کے گرد بننے والا قلعے شہروں کے گرد بننے والی دیوار دشمنوں کے حملے سے دین کا دشمنوں کے حملے شہر والوں کو بچایا کرتی. پیغمبر کی روایت تھی کہ اس سلسلے کے علماء صاحبان علم یہ اسلام کا فضا یہ اسلام کی تفصیل یہ اسلام کی چار دیواری اور میں نے تفصیل سے بتایا تھا آپ کے ذہنوں میں خاصا بھی ہوگا کہ چار دیواری کا نام کیا ہوگا. باہر سے آنے والے سارے دشمن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس چار دیواری کو توڑا جائے, اس میں کسی جگہ سے شکاف ڈالا جائے, کسی مکان سے اس کو نقصان پہنچایا جائے اور شہر میں رہنے والے کبھی اپنے ذاتی مکانات کو محفوظ نہیں بناتے, وہ ہر وقت ان چار دیواری کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں یہ نہ ٹوٹنے پائے. اگر یہ ٹوٹ گئی تو ہمارا مکان جتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے گا, اس کا خاتمہ ہوگا. تو اب اسلام کی چار دیواری یہ علماء یہ صاحبان علم جتنا اس کو مضبوط کیا جائے گا اتنا مسلمان اور اسلام دونوں محفوظ, کیونکہ اسلام اور مسلمان اس چار دیواری کے اندر اب فقط اپنے آپ کو محفوظ بنانا, فقط یہ سوچنا کہ یہ خیال کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر کہ میں تو دیندار ہوں, میں تو دین کی باتوں میں عمل کر رہا ہوں, میں تو ایک دیندار مسلمان, میں تو ایک مومن باہر گوگل ہو رہا, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, میں تو اس کو بدلنے سے رہا. یہ غلط کرنے فکر ہے کہ اس کے بعد نگر وہ چار دیواری ٹوٹ گئی اس فقیر میں شکاف پڑ گیا تو دشمن جب آگے بڑھے گا تو پھر کوئی بھی نہیں بن سکتا. اور اسی لیے پیغمبر ہمیشہ جب کبھی علماء کا تعارف کرایا تو انہیں الفاظ سے مطلب کبھی تو یہ کہا کہ وہ چار دیواری اور کبھی یہ کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا تو اسلام کی دیوار ایک ایسا شکاف پڑ جاتا تو قیامت تک تو نہیں ہو سکتا. بار بار اسی انداز نے تعارف کرایا کہ تم یہ پہچان دو کہ تمہارے محافظ یہ علماء اور اب تم جتنا ان کو طاقتور بناؤ گے سر حقیقت اپنے دین کو مضبوط بنا رہے ہو, سر حقیقت اپنے ایمان کو مضبوط بنا رہے ہو. بار بار علماء کے بارے میں یہ کہا گیا. میں نے گزشتہ تقریر کے آخر میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا, یہ بات تو بالکل واضح ہے پیغمبر کے اس پرمان سے کہ مومن بلکہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دین کی مدد کرنا چاہتا تو دین کی دیواروں کو مضبوط بنائے. اگر ان کو مضبوط بنانے کا طریقہ کیا, کس طریقے سے ان کو مضبوط بنایا جائے گا, کیا پیسے دے کر, کیا دولت دے کر, کس انداز سے دین کی دیواروں کو مضبوط بنایا جا سکتا, تو اس کے لیے اکثر میں واقعہ بیان کیا کرتا یہ دین کی دیواریں کتنی مضبوط ہوں گی, یہ دیواریں کتنی موٹی ہوں گی, یہ دیواریں اتنی زیادہ ہوں گی, یہ دیواریں دین اتنا ہی محفوظ ہے. اور اس کا سب سے جو اہم ترین طریقہ وہ یہ کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو ہمارے مجاہدے کے اندر روایت میں نہ ہو لیکن ہمارے مجاہدے کے اندر مشہور بات آیا کسی ہوا ایران میں پہلی مرتبہ آل محمد کا دین پہنچا. یہ بات میں نے بار بار عرض کی کہ ایران کے موجودہ آلات کو دیکھ کر فوراً انسان قیام سے گھوڑے دوڑا تھا اور اندازہ کرتا کہ شاید مولائے کائنات سے لے کر ایران میں اسی طرح محبت اہل بیت کا سلسلہ چلا آ رہا, اور یہ خیال جو بالکل غلط ذہنوں میں اس طرح بیٹھا ہوا کہ بہت سارے لوگ اسی لیے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں تھے جناب شہزادوں کا تعلق ایران سے تھا, اس لیے ایران کے لوگوں کو خاندان اہل بیت سے خاص محبت. لیکن میں نے بار بار یہ عرض کیا کہ یہ خیال بالکل غلط, 500 یا 700 سال تاریخ اسلام کے ایسے گزرے کہ جب ایران سے زیادہ دشمنی اہل بیت کا سب پر بدترین مرکز کو یہی تھا. یہ تو 927 ہجری کے آس پاس جب پہلی مرتبہ شیخ صفی الدین ایران میں جا کر صفوی حکومت کی بنیاد رکھی تو وہاں کے لوگ آہستہ آہستہ اہل بیت کی جانب راغب ہوئے. یہ تقریباً آج سے 300-400 سال پہلے کا تذکرہ بہت پرانی بات نہیں, تو ایران تو دشمنی اہل بیت کا بدترین مرکز رہ چکا, اور یہاں تک تاریخوں میں لکھا کہ اتحاد دنیا اسلام کا سب سے آخری چہر تھا جہاں پہ اہل بیت کا تبادلہ بند کیا گیا. تو تبادلہ نہیں بلکہ اہل بیت کو برا بھلا کہنا سب سے آخر میں وہاں ختم ہوا, حتیٰ یہ کہ دمشق پر بغداد میں یہ سلسلہ بند ہو چکا تھا, ایران میں یہ سلسلہ جاری تھا. بعد میں یہ تبدیلی آئی اور اسی تبدیلی کے دوران, اس کے تاریخ کو مجھے بیان نہیں کرنا, اسی تبدیلی کے دوران شاہ عباس اعظم نام کا ایک آدمی ایران میں آ گیا جو بنیادی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے انتہائی بصیرت رکھنے والا انتہائی دانشمند تھا. اس نے پورے ایران پر اپنی حکومت قائم کر لی, اور اس کے بعد یہ چاہا کہ جو صحیح دین ہے اس کی تعلیم ان لوگوں کو دی جائے, مگر کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ زبردستی یا تلوار کے ذریعے یا حکومت کے ذریعے سے کسی کے عقیدے کو نہیں بدلا جا سکتا, چنانچہ اس نے لبنان کے علاقے سے علماء مجتہدین کو دعوت دے کے ایران بلایا, اور ان علماء نے ایران میں انقلاب برپا کیا. اب تاریخوں میں یہ لکھا, بعض تاریخوں میں ہے کہ یہ جیسے بھائی کا واقعہ, اور بعض میں ہے کہ معافیہ کی کتاب کے مالک شیخ عبداللہ کا یہ واقعہ کہ ان کے زمانے شیخ بہائی ہے شیخ رشیا عباس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. یہ تو ان کو معلوم تھا کہ ایک عالم کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی, اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں باہر میں علماء کو بلا رہا ہوں, وہاں سے یہ علماء آتے ہوئے بھی خبراتے جہاں سے چل رہے ہیں وہاں کمزوری ہو جائے, اور پھر یہاں کا ماحول مختلف قسم کا, کیوں نہ میں اسی ایران کے اندر اتنی بڑی تعداد میں علماء تیار کروں کہ پھر ہمیں ضرورت نہ پڑے باہر سے کسی عالم کو بلائیں. یہ خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے تحت اس نے اقدامات شروع کر دیے. حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں جس چارے کو یوں نہیں کر سکتا, صاحب اختیار, اور ذہن میں اس کے اتنا بہترین خیال آیا, چنانچہ اس نے اعلان کر دیا, تمام گورنروں تک یہ احکامات پہنچا دیے گئے کہ اتنی سہولتیں ان طالب علموں کو دی جا سکتی ہیں دی جائیں, اتنی سہولتیں, چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایران کی سب سے ترین زمینیں مدرسوں کے نام لکھ دی گئی کہ ان کی آمدنی مدرسوں کو جائے تاکہ کسی طالب علم کو کوئی مالی مشکل نہ ہو. بہترین عمارتیں اس دور کے اعتبار سے شاہی محلات کی مانند عمارتیں علماء طالب علموں کے لیے تیار کر دی گئی, بس یہ کہ سہولتوں کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں تھی, جتنی سہولتیں مل سکتا تھا اس نے دی, حتیٰ یہ کہ بعض مقامات پر شہزادوں کو سہولتیں نہیں ملی جو طالب علموں کو سہولتیں مل رہی, اور یہ ان کا حکم جاری ہو گیا, اور وہ بڑا اطمینان سے اور بڑے فخر کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے دوڑ بڑے ہوں گے, کیونکہ لوگوں کو یہ بھی کہ لوگ علم دین اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ اس میں بھوکا رہنا پڑ رہا ہے, اس میں زحمتیں اٹھانا پڑ رہی, تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ لوگ تو دوڑ بڑے ہوں گے, اتنی میں نے سہولتیں دے دی, اب تو حضرت بھائی بڑے ہوں گے, یہ تفکر ہے, یہ خیال ہے اس کے ذہن, بس یہی سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین کی خدمت جب کبھی ہوگی فکر ہمیشہ علماء سے لینا پڑے گی. اس نے خود ایک چیز سوچی اور اس کے مطابق اس نے عمل کر دیا. اب تاریخ کے مطابق کہ اس خیال کو ذہن میں رکھنے کے بعد 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد ایک مرتبہ اس کا دل چاہا کہ میں ذرا دورہ تو کروں ان دینی مدارس کا, دیکھوں تو صحیح کہ اس وقت کون سے لوگ کتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ ٹھہرا, اس نے دورہ کیا تو یہ دیکھ کے وہ حیران ہو گئے, دیکھ کے وہ گھبرا گئے کہ جس طرح آج سے 1 سال پہلے قدروں کی حالت کہ اگر دانت پڑھانے والے ہیں تو فقط چار پڑھنے والے پانی پڑے ہیں مدرسے اتنی عالیشان عمارتیں پڑھی اتنی سہولتوں اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے والا نہیں کوئی علم دین حاصل کرنے کو تیار نہیں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اس کے ذہن سے کام کرنا بند کر دیا اب کس طریقے سے میں لوگوں کو علم دین کی جانب راغب کروں ایک مرتبہ حیران ہو کر شیر کے بہائی سے رجوع کرتا اور ان سے سوال کرتا جو اس دور کے سب سے بڑے عالم اور مستحد عالم تھے ان سے سوال کرتا کہ میں نے اتنی سہولتیں دی میں نے اتنی آسائشیں مہیا کی میں نے اتنے بہترین انتظامات کیے جس کے بعد بھی کوئی طالب علم بننے کو تیار نہیں شیر میں بہائی جواب دے دیں کہ اگر آپ کی چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے دین کے طالب علموں کے درمیان اور لوگ سب دینی شوق سے تعلیم حاصل کریں اس کا یہ طریقہ اور وہ یہ کہ میں کیوں آپ سے کہوں بغیر پوچھے بغیر اعتراض کیے بغیر وجہ دریافت کیے اس کے اوپر عمل کر لیں شیر میں بہائی سے تعلیم اور اپنی پالیسی کو ناکام دیکھ چکا سنا کے تیار ہو گیا کہا کہ حکم دیجیے شیر میں بہائی کہتے کہ میں صبح اتنے بجے اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں کمانے آتا ہوں آپ اتنے بجے صبح میرے گھر کے دروازے پر پہنچ جائیے ایک عالم کا ایک عامر مغلہ ایک خاندانی بادشاہ نے یہ کہنا کہ کتنی بڑی جرات اور ہمت کی بات تھی اگر پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ کل اتنے بجے آپ میرے گھر کے دروازے میں آ جائیے کیا عباس آ گیا انتظار کرنے لگا کیونکہ شیر نے گھر میں آنے کو نہیں کہا دروازے پر کھڑے رہنے کو کہا صبح کا وقت ہے لوگ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں لوگ دفتروں میں جا رہے ہیں دکانیں کھل رہی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی ہمارا بادشاہ ایک عالم کے دروازے پر ایک عام آدمی کی طرح کھڑا ہوا جو وقت شیر نے کہا اس وقت مکان کا دروازہ کھولا اور شیر نے کہا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر آئے کیا عباس دیکھتا ایک مرتبہ تیزی سے آگے بڑھ کے پیام کرتا اور شیر سے کہتا کہ آپ نے مجھے اس وقت بلایا تھا میں حاضر ہو گیا شیر کہتے بس اب آپ کا کام یہ کہ آپ میرے گھوڑے کی لگام پکڑیے آپ میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑے اور مجھے یہاں سے میرے مدرسے تک لے کر چلے تو غلام یا فاضل گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھوڑے کو چلایا کرتے شیر کہہ رہے ہیں شاہ کہ آپ یہ کریں شاہ نے بغیر کسی قسم کے اعتراض کے شیر کے حکم پر عمل کیا نہ یہ پوچھا کہ کس قرآن میں لکھا نہ یہ پوچھا کہ کس حدیث کے اندر یہ آیا شیر کی زبان سے یہ خطرہ نکلا اور کیا عباس گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہا اور اس بیان کے اندر جو زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر لوگوں نے یہ عجیب ترین منظر دیکھا کہ سارے بازار ایسا بھی نہیں کہ کسی کونے کے راستے کسی گلی کے اندر سے ارے بازار روز روشن خریداروں کے بزرگ کیا عباس شیر کے بہائی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چل رہا اور ان کے مدرسے کے دروازے تک ان کو پہنچا کے آتا اور کہتا ہے کہ اب کیا حکم شیر کہتے ہیں کہ اتنے بجے اس مدرسے میں چھٹی ہوگی میں گھر واپس جاؤں گا اس وقت آپ کو دوبارہ یہاں آ کر اسی طرح مجھے واپس لے جانا ایک عام آدمی جالت پر سر محسوس کرے گا یہ نوکروں کے کرنے کا کام یہ غلاموں کے کرنے کا کام لیکن شاہ وقت مقررہ آیا اور اسی انداز سے شاہ شیر کے بہائی کے گھوڑے دوبارہ اپنے گھر کے دروازے تک لے گیا اور پوچھا اب میرے لیے کیا حکم کہا کہ اب آپ جائیے اور چھ مہینے کے بعد دوبارہ آ کر دیکھیے گا کہ کیا حالت شاہ عباس چلا گئے چھ مہینے گزرے ایک مرتبہ پھر وہ مدرسوں کے دورے پر نکلا وہ آج یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں نے نہ تو کوئی سہولت بڑھائی نہ کسی آسائش میں اضافہ کیا نہ کوئی خصوصی اعلان کیا مگر چھ مہینے میں عجیب انقلاب آ گیا کہ مدرسے طالب علموں سے بھرے پڑے جگہ نہیں ملتی لوگ داخلے کے لیے قطاریں لگا رہے اور گروہ در گروہ جھوٹ در جھوٹ کھڑے شوق اور شوق سے لوگ تعلیم بھی حاصل کرنے کے لیے آ رہے حیران و پریشان شیر نے بھائی سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب جب میں نے اتنی سہولتیں دی تو کوئی نہ آئے اور جب میں نے کوئی مزید اعلان نہیں کیا تو مدرسے بھر گئے کہا فقط اس لیے کہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ علم دین اور عالم دین जितनी इज्जत है, जितनी अहमियत है, जितना उसका वकार है, जितना बड़ा उसका मकाम, जो वक्त का आगे जमाने का बादशाह, मुमलिकत का आगे मुद्रा, वो भी आलिम के घोड़े की लगाम पकड़ के चलता, जब लोगों ने देखा कि इसमें इतनी इज्जत है तो फकत इस इज्जत के हुजूर के लिए लोग दौड़ पड़े। तो अब ये वाकया ऐसा नहीं कि किसी का और या किसी के जहन का ख्याल, बल्कि ये वो चीज है जो मुशाहिदे में आज हुई है और उसके बाद से जो ईरान में उलमा का सिलसिला शुरू हुआ वो आज इस मंजिल पर आ गया और आज भी हमारी आंखों के सामने आज भी ये मंजर हम देख रहे हैं कि 10 साल पहले जो लोग तालीम दीन का नाम सुनकर मजाक उड़ाया करते, यही बयान किया जाता था कि ये फकत इल्म दीन हासिल करना यतीमों का काम है, इल्म दीन हासिल करना उनका काम है कि जिनके घर में खाने के लिए कुछ ना हो, या हमारी औलाद में से फकत वो इल्म दीन हासिल करे जिस पर जहन इतना नासारा और नाफिस है कि वो दुनिया में कोई काम न कर सके, हत्ता ये एक गलत भी न बन सके, उसे दीनी मदरसे में दाखिल कराना चाहिए। ये फिक्र जो आज से 6 साल पहले थी और कहीं और नहीं, इस माहौल में भी थी जिसमें मैं बैठा हुआ था, लेकिन आज आप यही मंजर देख रहे अच्छे अच्छे घरानों के, बड़े लिखे घरानों के, अच्छा ये कि कल तक जो इन तीनों का मजाक उड़ाते थे उन घरानों के ताल में एक मरतबा लाइन जगाए हुए खाने जा रहे हैं जिंदगी हासिल करने के लिए। क्यों? इसलिए कि मतलब ये देखा कि अब मालिक की हैसियत ही कुछ और हो गई है, अब उसके हाथ में हुकूमत आ गई है, अब उसका नाम सारी दुनिया में होता है, अब उसको एक इज्जत और वकार मिलने लगा है फासले में, तब इसको हासिल करने के लिए दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। और ये भी एक सबक जहन में क्योंकि यह ख्याल मौजूद, इसके ये भी एक सबक कि जो इल्म दीन हासिल करना चाहता वो खुद से कम कहीं रुकता नहीं है, इस एतबार से कि वो जिस चीज के लिए इल्म दीन हासिल कर रहा, एक जज्बा ये भी है कि दीन की खिदमत करना, मगर साथ साथ जो एक इज्जत का ख्याल वो पाकिस्तान के दीनी मदारिस में अभी नहीं मिल सकती, इसलिए कि यहाँ पर आम माहौल अभी तक तो नहीं कि उलमा की इज्जत हो, तालिबे इल्म तालिबे की इज्जत हो, ये इज्जत तो उसको वहीं मिलेगी, इसलिए भागा हुआ वहां जा रहा। तो ये इल्म दीन की एकदम से इतनी अहमियत क्यों हो गई? फकत इस इंकलाब इस्लामी ने आलिम दीन के मकाम और वकार को एकदम बढ़ा दिया आप लोगों के निगाह। तो अब पैगंबर ने कहा कि उलमा इस्लाम का मिला, इस्लाम की कुछ बना, इस्लाम की फकीर, इस्लाम का गुंडा, जितना ये मजबूत है उतना वो दीन मजबूत है कि जिसकी मदद इमाम भी मांग रहे और जिसकी मदद के बारे में खुदा भी सवाल कर रहा। अब इनको इतनी मदद पहुंचाई जाएगी, जितना इनको मजबूत किया जाएगा उतना इनकी मदद नहीं करेंगे, इस्लाम की मदद करेंगे। और मजबूत करने का तरीका मैंने बताया कि जितनी इनको इज्जत की जाएगी उतने उलमा की तादाद बढ़ेगी, उतना ही आलिम का वकार और मकाम बढ़ने से आलिम में काम करने का जज्बा पैदा होगा, उसके रास्ते की रुकावटें खत्म होंगी। इसीलिए बहुत ताकीद के साथ रिवायतों में बार बार ये कहा गया, हर आदमी को आलिम बनने का हुक्म नहीं दिया गया, मगर हर आदमी को आलिम की इज्जत का हुक्म दिया गया। इसको जो आलिम की इज्जत कर रहे क्यों कहा गया? जो आलिम की इज्जत ऐसी है कि जैसे तुमने इमाम की इज्जत की, आलिम की इज्जत ऐसी है कि जैसे तुमने नबी की इज्जत की, आलिम की इज्जत ऐसी है कि जैसे तुमने खुदा की इज्जत की। ये क्यों कहा गया? अगर तुमने किसी आलिम की तौहीन की तो ऐसा है कि जैसे इमाम की तौहीन कर दी, जैसे मेरी तौहीन कर दी, जैसे तुमने खुदा की तौहीन कर दी। ये क्यों कहा? जिसने किसी आलिम की इज्जत की, कयामत के दिन खुदा उसे तमाम अवलीन और आखिरीन के सामने साहिबे इज्जत करेगा। जिसने किसी आलिम की तौहीन कर दी, कयामत के दिन खुदा उसे अवलीन और आखिरीन के सामने दलील और रुतबा करेगा। ये क्यों कहा गया कि जब कोई आलिम किसी शहर से गुजरता है, किसी देहात से गुजरता है, किसी महल्ले से गुजरता है, अगर वहाँ ठहर कर कुछ खाए और पिए भी नहीं, इतना भी न ठहरे कि कुछ खाए या कुछ पिए, फकत वहाँ से गुजर जाए तो 40 दिन का कोई इलाका अगर खुदा में महबूद हो जाता है फकत गुजरने की वजह से, और अगर खाए और पीले तो बार बार रिवायतों में आया है कि 70-70 साल का अजाब बरतरफ हो जाया करता है। ये उलमा को मकाम, ये उलमा को मकाम पैगंबर अदा कर रहे हैं, और इस हद तक ये फकत उसका गुजरना पूरे इलाके को अजाब खुदा से महबूद और मामूम कर देता है। इसलिए ये पैगंबर ये हकीकत बताना चाह रहे हैं कि हमारा मकसद है इस्लाम, इमाम का मकसद है इस्लाम, इस्लाम को बचाने वाले ये उलमा, तो इनकी इज्जत करोगे इस्लाम महफूज है, और अगर तुमने इनकी जिल्लत की तो इस्लाम को नुकसान पहुंचा, और जिसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया यकीनन उसने नबी और इमाम को नुकसान पहुंचाया, यकीनन वो महिलाएं कयामत में दलील और रुतबा होगा। तो दीन की दूसरी बड़ी मदद ये जो दीन के بچاؤ کرنے والے, جو دین کی حفاظت کرنے والے, جو دین کی ذمہ داری کرنے والے, ان کو مضبوط بنایا جائے. اور جیسا کہ میں بار بار آپ کر رہا ہوں کہ پیسہ سہولت آسائش یہ تو یقیناً ہر ایک کے لیے ضروری, ہر ایک یہ انسان اور انسانی معاشرے میں رہنے والا ہم اس سے توقع تو وہی کرتے جو ہر انسان سے کرتے, لیکن وہ اس کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں تو دیگر دوسرے لوگوں کا حق ادا کیا کرتے. بات بہت ہی زیادہ بجلی سماجی ہو جائے مگر ہر مقام پر ہم اس سے وہی تقاضا کرتے جو اس کے مکان میں جائیں تو اس کا مکان بھی ایسا ہو کہ ہمارے بیٹھنے کے قابل, وہ کسی تقریب میں آئے تو اس کا لباس بھی اتنا صاف ستھرا اور اچھا ہو کہ ہم اسے اپنے ساتھ بٹھا سکیں. لیکن جب اس کا حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ایک نائی ایک انجام کرنے کھاؤ دینے والے کا ہم کو ہمیں یاد ہے, اس لیے کہ اس کا حق ادا نہ کریں تو فوراً احسن ہو جائے گی ہمارے لیے, ہم دنیاوی اعتبار سے عاجز محسوس کریں گے. مگر آج بڑی سے بڑی خدمت آپ کا انجام دے یہی بحث چلتی رہتی ہے کہ جو اس لیے اس نے محنت کی جس کے بعد اسے کچھ کافی ہے ہتھیا لینے کا یا نہیں, تو آپ یہ چیزیں تو ضروری دوسروں کی عقل پر بھروسہ نہ کرنا, یہ تو ہر سارے میں عقل جانتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالم کو عزت دینا, عالم کے وقار کا خیال رکھنا, عالم کو معاشرے میں مقام دینا, یہ ہے چیز کی دوسری مدد. اور پھر تیسری مدد, اور اس میں سے ہر چیز بہت زیادہ تشریح جاتی مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ گفتگو مکمل ہو جائے. اور تیسری چیز جس کا تذکرہ بار بار کیا گیا وہ یہ کہ دین کی تیسری مدد کے ان دو مددوں کے بعد تیسری مدد یہ کہ تم ذاتی طور بھی ایسے بن جاؤ, ذاتی طور پر بھی ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری وجہ سے دین کی بدنامی اور رسوائی نہ ہو. بہت مختصر امام کی وہ حدیث کہ جب کسی نے آ کر امام سے شکایت کی روتے ہوئے, مولا آج میں نکل رہا تھا میرے پڑوسی نے مجھے دیکھ کے کہہ دیا کہ کیا بڑی خبیر دعا کرتے, ایک مرتبہ روتے ہوئے امام سے کہا, اس پر ظلم ہوا, اسے گالی دی گئی, اسے کڑے مہینے پہ رسوا کیا گیا, مگر بجائے اس کے کہ امام اس کو حوصلہ دے اس کی ہمت بنائے, امام نے فرق کے لیے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ دشمن کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے سارے ماننے والوں کو قبیل کہا, کہا مولا مجھے نہیں معلوم, کہا اسے ہمت تم لوگوں کی وجہ سے ہوئی, یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو جعفری کو کہتے ہو مگر تم نے سے کتنے ایسے کہ ان کا کردار اور ان کا عمل ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے, تمہارے کردار اور عمل کی تو لائی سبق بڑی کہ وہ تمہیں برا کہے, وہ سبق بڑی کہ وہ تمہارے دشمن ہو جائے, یہ کردار اور عمل کی خرابی نے پورے دین کو بدنام کر دیا, کردار اور عمل کی خرابی نے پورے دین کو رسوا کر دیا. تو بہت مختصر یہ دین کی تیسری مدد یہ ہے کہ کردار اور عمل کو ہو جائے کہ دین کے لیے کوئی سفاہی نہ ہو. اور چوتھی مدد تو دین کی وہی کہ جس کا تقاضا ہر مومن سے یہ کہہ کر دیا گیا کہ اگر کوئی ایسا مومن ہے کہ جو خود دین پہ عمل کر رہا لیکن دوسروں کا جس کے پیغام کو نہیں پہنچا رہا تو وہ گویا اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا, یہ پیغام پر نہ فرما کہ اگر وہ خود دین پہ عمل کر رہا مگر دوسروں کا جس عمل کی چیز کو نہیں پہنچا رہا تو وہ ایسا جیسے وہ پیغمبر اسلام سے جنگ کرنے پر آمادہ. وہ کس کو کہہ رہے پیغمبر, ابو جہل و ابو لہب کو نہیں کہہ رہے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, کلمہ رسالت و ولایت کو ادا کرنے والے, محمد رسول و امام سے زندگی گزارنے والے کو پیغمبر کہہ رہے کہ تم ہم سے جنگ کر رہے اگر تم اس دین کی تبلیغ آگے نہیں کر رہے. تو چوتھی مدد جو دین کی ہے وہ یہ کہ اس دین کو آگے تک پہنچایا جائے, اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی جائے. مگر اسی کے اندر یہ پانچویں بات کے ذہن کے اندر رہے کہ یہ جو دین کی پانچویں مدد یہ اسلام دین برحق دین حفیظی سچا دین کہ ایک ہی چیز کا تقاضا کرتا ہے اس مندر پر کہ تم ہماری مدد کرو تبلیغ کرو, مگر خبردار اس بات کو ذہن میں رکھے تبلیغ کرنا کہ اگر اسلام کی تبلیغ کرنا تو اسلام کے دائرے میں رہ کے تبلیغ کرنا, مجھے مانے کر کے غلط اسلام کی غلط تصویر پیش کر کے اسلام کو تبلیغ نہیں چاہیے, کہا گیا تم دین کی تبلیغ کرو مگر حقائق بیان کر کے, ایسا نہ ہو کہ تم حرام کام کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کرو, ایسا نہ ہو کہ تم غلط بیانی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرو. اب یہ چیز بڑی وضاحت چاہتی, بہت وضاحت چاہتی, مگر مختصر فقط ایک چیز کہ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہ کسی کی ذات پر حملہ کرنا مقصود نہیں ہے, مگر بطور مثال اسلام کی تبلیغ کرنا آج کے دور میں تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہ اور طریقہ کیا مانا جاتا,
مثلا قبیل اسلام کا بہترین درجات کے دور میں یہ جنہوں نے ٹھیکہ لگا کر اتنے گھروں تک کی آواز پہنچائی جا سکے پہنچائی جائے, جبکہ دوسری جانب خود اسلام کہہ رہا کہ یہ حرام, اس طریقے سے کسی بیمار کی آرام میں بدل جاتا, کسی سوتے ہوئے آدمی کو جلا دینا, اگر اس بچے تک آواز پہنچانا ہے جس تک آدمی کی ساتھی آواز نہیں پہنچا سکتی, تو بے شک آواز کو پھیلاؤ, اگر وہاں تک جہاں تک یہ تجربات پورے محلے پورے شہر پورے علاقے کو اگر تم جگاؤ یہ کہیں گے کہ ہم صحیح بات اس تک پہنچا رہے, تو خود اسلام اس کو حرام قرار دے رہا, یہ تبدیل اسلام نہیں, یہ اسلام کے آپ میں دل نہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی بس آج کے دور میں تبدیل کا بہترین ذریعہ کیا, اس پر لگاؤ بچے کا تین کرو اسپیکر چھپاؤ, لیکن اس میں بھی زیادہ تم نے کسی کی ذاتی جائیداد پر اس کی اجازت کے بغیر یہ چیزیں لگائی تو تم نے حرام کام کیا. بے شک تم کہتے رہو کہ 50 آدمی بن کے فائدہ اٹھائیں گے, ایک آدمی کی دیوار خراب ہوئی تو کیا ہوا, اگر اسلام کو وہ 50 آدمی نہیں چاہیے جو حرام طریقے سے تم تبلیغ کر کے اسلام کی جانب جا رہے ہو, تو بہت اہم ہوتے کہ تبلیغ کرو مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ حرام کام نہ ہونے بعد, اور میری ہر ممکن کوشش کے باوجود تبلیغ وقت کے اندر پوری نہ ہو سکی. مہورت مجھے کسی تقریب کو آئندہ ہفتے پر شروع کے 10 یا 15 منٹ دینا پڑے, میری مجبوری کو آپ نے دیکھ ہی لیا, اسے موضوع آج مکمل نہ ہوا کہ آپ نے اس تمام گفتگو کا مطلب کیا, کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتے جائے گا, اور مجھے توقع یہی کہ آئندہ جمعے کی تقریب پھر موضوعات کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو بات آج یہاں تک, چار مدد ہیں جو اسلام کی اندر بڑھتے, چار طریقے ابھی مزید دو طریقے رہ گئے, اور یہ جو چوتھی چیز آئی اس سے بھی بہت اہم موضوعات نکل آئے, تو یہ سب تشریح ان شاء اللہ آئے گا. آج کا درد مکمل ہوا, جس دور میں آپ امام کی مدد کیسے کر سکتے جتنا میں بیان کر سکتا ہوں, آدھے گھنٹے میں بیان کیا, اور اسی موضوع کے ساتھ آئندہ دن سے آپ سے ملاقات ہوگی, جو صاحبان ایمان جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے سوال بھی کیا جا سکتا. میں پھر یہ اعلان کر دوں کسی دن کے بعد سے کہ باقی مجمع نیا ہو جاتا ہے کہ یہ درد جو ہے وقت اس کا 12 بجے ختم ہو جاتا ہے, یہ مجالس کی طرح کا یا مجسم کا اجتماع نہیں کہ جس کے کچھ فوائد و ضوابط کہ اٹھنا یقین سے جانا کسی کو برا لگتا ہے. جب وقت پورا ہو گیا اب جو طالبان انسان جانا چاہے بلا تکلف اور بلا جگہ میں آئے مقصد پورا ہو چکا, پھر 10 منٹ تمہارا جواب کا وقت ہوگا, اس پہ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتے, لیکن جانے والے اللہ بنا کسی تکلف اور خیال کے جا سکتے کہ نہیں کیا بیچ میں جو ان کے جانا برا ہے یا